الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الروم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى في سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال جل وعلا في سورة الفرقان فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. گزشتہ دو جمعوں میں میں یہاں حاضر نہیں ہو سکا تھا، پچھلا جمعہ میرا کراچی میں گزرا، اس سے پچھلا جمعہ چونکہ جنوری کا آخری جمعہ تھا، وہ پروگرام کے مطابق میں نے جامع القرآن قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن میں ادا کیا تھا. اس سے پہلے 18 جنوری کے جمعے میں میں نے خلیج کے جنگ کے بارے میں تفصیل گفتگو کی. میری وہ پوری تقریر ندا کے پرچے میں چھپ چکی ہے، بعض حضرات کے نگاہوں سے گزر چکی ہے، لیکن جن حضرات کے نگاہوں سے نہیں گزری ہے میں انہیں مشورہ دوں گا کہ وہ ندا کا پرچہ، کیونکہ اب 15 روزہ ہے، ابھی تو وہی تازہ پرچہ ہے، اگلا پرچہ تو ابھی آئے گا اگلے جمعے انشاءاللہ، وہ ضرور اس کا مطالعہ کریں. اس سے پچھلے جمعے میں میں نے ایک مضمون شروع کیا تھا جو کہ آج میں پھر چاہتا ہوں کہ تقریباً ایک ماہ کے وقفے کے بعد پھر اسی سلسلے کا میں آگے جو ہے تعلق جوڑوں. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مضمون تھا فرائض دینی کا ایک جامع اور مکمل تصور. کیونکہ اس اجتماع جمعہ کا اصل مقصد تعلیم دین ہے، تذکیر ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یا جیسے کہ ان دونوں صورتوں میں فرمایا گیا جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جمعہ کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، دونوں میں حکم ہے فذکر النفعت الذکرہ سیذکر من یخاف. اسی طریقے سے فذکر انما انت مذکر لست علیہ مسیطر. اصل مقصد یہی ہے تو ہمیں اس بنیادی مقصد کو فوت نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ جمعہ ہے، جمعہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا ایک بڑا مرکز و محور ہے، اور جو اجتماعی مسائل امت کے ہوتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ ہمارا جو تصور دین ہے وہ چونکہ پوری زندگی پر حاوی ہے، لہذا وہ مسائل جو ہیں وہ ہمارے دین سے باہر نہیں ہیں. ان کے ضمن میں بھی جو دینی رہنمائی ہو اس کو پیش کرنا میں سمجھتا ہوں کہ جمعے کے مقاصد اور اس کی حکمتوں میں شامل ہیں. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج کے جمعے میں بھی ایک توازن قائم رکھوں کہ ان دونوں باتوں کے ضمن میں کچھ عرض کروں، لیکن اس سے پہلے کہ میں خلیج کی جنگ اس وقت جس صورتحال تک پہنچ چکی ہے اور جو اب اندیشے یا خطرات جو نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کروں، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم کچھ آگے بڑھیں اسی مضمون کے سلسلے میں، فرائض دینی کا جامع تصور. میں نے 11 جنوری کو جو چند باتیں عرض کی تھیں ان کا خلاصہ پھر عرض کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وقفہ جو ہے خاصا طویل ہو گیا ہے. پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ اس موضوع کی اہمیت کو سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ دو اعتبارات سے. ایک تو یہ کہ ایک صحت مند انسان کی شخصیت میں اس کا فکر اور اس کا عمل، ان دونوں کے مابین بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. مریض انسان ہو تو بات دوسری، مفلوج انسان ہے، ہاتھ اٹھانا چاہتا نہیں اٹھا سکتا، بظاہر تو وہی ہاتھ ہے لیکن اندر سے اعصابی تعلق جو ہے اس میں رکھنا واقع ہو چکا ہے، نہیں اٹھا سکتا. اسی طریقے سے ایک اتنا ضعیف الارادہ انسان ہو کہ جو کچھ کرنا چاہے کر نہ سکے، ایک شخص سے سگریٹ چھوڑنا چاہتا نہیں چھوڑ سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ارادہ کمی ہے، وہ مریض ہے. میں ان سے علیحدہ ہو کر بات کر رہا ہوں کہ صحت مند انسان جو ہے جس کا ارادہ بھی ہے صاحب عظیمت ہے، اس میں ظاہر بات ہے کہ اس کا فکر، اس کی رائے اور اس کا عمل، اس کے مابین بڑا گہرا لازم و ملزوم کا تعلق ہے. فکر صحیح ہوگا عمل صحیح ہوگا، فکر غلط ہوگا عمل غلط ہوگا، فکر محدود ہوگا عمل محدود ہوگا، فکر وسیع ہوگا عمل وسیع ہوگا. اسی کے حوالے سے یہ کہ جب تک ہمارا تصور جو ہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اگر یہ صحیح نہ ہو تو چاہے ہم کتنے ہی مخلص ہوں ہم ان تقاضوں کو پورا نہیں کر سکیں. میں نے مثال دی تھی، بارہا دی ہے، ایک شخص کہیں ملازم رکھا گیا، اسے 10 فرائض بتا دیے گئے روزانہ یہ 10 کام تمہیں کرنے، کسی حادثے کی وجہ سے وہ 7 بھول گیا، صرف 3 یاد رہ گئے. تو چاہے کتنا ہی مخلص ہو کتنا ہی محنتی ہو، دونوں شرطیں موجود ہوں، لیکن ساری کارگزاری اس کی ان 3 کاموں کے بارے میں ہوگی، بقیہ 7 کے ذمن میں 0 ہوگا، تو ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا. تو انتہائی خلوص اور انتہائی محنت کے باوجود ناکامی کا اندیشہ موجود. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے ضمن میں ایک بڑی جامع تمثیل ہے جو سامنے آتی ہے، 3 منزلہ عمارت، 3 منزلیں اوپر ہیں جو نظر آ رہی ہیں، نیچے بنیاد ہے. بنیاد بھی اصل تو وہ ہے جو زیر زمین ہے، نظر نہیں آتی. پھر اس کا ایک حصہ ہے پلنتھ جسے ہم کہتے ہیں کرسی، پھر اس کے اوپر 4 ستون کھڑے ہیں پہلی منزل یا گراؤنڈ فلور پر، کوئی اور کنسٹرکشن نہیں ہے، پھر پہلی چھت ہے، پھر دوسری چھت ہے، تیسری چھت ہے، لیکن یہ ستون جو ہے اوپر جا کے نظر نہیں آتے، اگرچہ بعد میں بھی دونوں چھتوں کا وزن ستونوں ہی پر ہے، لیکن یہ کہ کنسٹرکشن ہے، دیواریں ہیں، کھڑکیاں وغیرہ نظر آئیں گی لیکن ستون نظر نہیں آئے. بس اس کے حوالے سے پورا تصور جو ہے فرائض دینی کا آپ اپنے ذہن نشین کر سکتے ہیں. پہلا فرض، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان کا حق ہے. اس سے اوپر صرف وہ سرسری ایمان ہے، اقرار باللسان کلمہ شہادت ادا کیا، وہ ایمان کا وہ حصہ ہے کرسی یا پلنت جو نظر آ رہی ہے. 4 ستون، 4 عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکات. پہلی چھت اب یہ ہے اسلام، سرے تسلیم خم کرو، اللہ کے سارے احکام مان لیں، صرف نماز پڑھنے ہی کا حکم نہیں ہے، اور جو احکام ہے وہ بھی مان لیں. اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت، 4 اصطلاحات، یہ پوری چھت ہے، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت بندگی بلا چون و چرا. اب ستون اوپر جائیں گے نظر نہیں آئے گا، یہاں تک بنی الاسلام و علی خمسن، کیونکہ اسلام کی پہلی چھت ہے بنی الاسلام و علی خمسن، 4 ستون جو نظر آ رہے ہیں اور پلنتھ جو نظر آ رہا ہے، پہلی چھت انہی 5 چیزوں پر کھائی. بنی الاسلام و علی خمسن، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء زکاۃ و صوم رمضان و حج البیت، ان کے اوپر چھت اسلام. اوپر کی چھت اب جس اسلام کو تم نے قبول کیا اور اختیار کیا اور عمل میں تم اسے لائے ہو، اب اسی کے داعی بنو، اسی کے مبلغ بنو. داعی دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دو کہ وہ یہ کہہ نہ سکے اللہ کے ہاں کے پروردگار ہم تک تو تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. وہ بتانے کی ذمہ داری پہلے رسولوں کی ہوتی تھی، اب اس امت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ نہیں بتائے گی تو ذمہ دار یہ ہوگی پوری دنیا کی گمراہی. اس سے اوپر پھر ستون چلیں گے نظر نہیں آئیں گے، لیکن چھت ہے آخری پھر سب سے اونچی، وہ کیا ہے؟ اس دین کو قائم کرو، اس کا پورا نظام دنیا کو دکھاؤ، یہ ہے دین. کتابوں میں لکھا ہوا دین دنیا نہیں مانے گی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو طالب حقیقت ہوں، خود ان میں اتنا داعیہ پیدا ہو جائے، جیسے سلمان فارسی کہاں سے چلے ایران سے اور کہاں پہنچے اور انہوں نے ایمان تک رسائی حاصل کی. ایسے لوگ تو آٹے میں نمک بھی نہیں، اس سے بھی بہت کم. یہ تو دنیا میں بہت شاخ ہوتے ہیں، باقی تو لوگ دیکھ کے ایمان لاتے ہیں. انفرادی زندگی میں رسولوں نے اپنے کردار سے نمونہ پیش کیا، یہ ہے اسلام. اسی طریقے سے اجتماعی زندگی میں محمد رسول اللہ نے دین کو قائم کر کے دکھا دیا، یہ ہے اسلام. یہ ہے اسلام کا نظام عدل اجتماعی، یہ ہے اسلامی سیاست، اسلامی معیشت، اسلامی معاشرت، اسلامی حکومت، اسلامی قانون، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن. یہ دیکھو، اگر یہ نہیں کرتے، دین کو قائم نہیں کرتے، تو تم نے کوئی حق ادا نہیں کیا. اس کے لیے دین کو قائم کرنا، اقامت دین، اللہ کی تکبیر، اللہ کو بڑا کرنا، اس کی بڑائی نافذ کرنا، وربک فکبر. اسی طریقے سے اس کے لیے اصطلاحات ہے، لیکون الدین کلہ للہ، تاکہ پورا دین اللہ کا ہو جائے. اسی کے لیے حدیث میں الفاظ آئے، لتکون کلمۃ اللہ العلیا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے. اسی کے لیے قرآن میں تین مرتبہ آیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کرے اسے پورے کے پورے. اس کے لیے جدوجہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے تن من دھن لگانا، یہ آخری فرض ہے زندگی کا، سب سے اونچا. تو یہ جامع ترین نقشہ ہے. تمثیل میں نے عرض کیا تھا، 10 سال پرانی بات ہے. یہ اچانک دوران تقریر یہ ذہن میں تمثیل آئی تھی کراچی میں، آج سے 10 سال قبل جبکہ میں اسی طرح جمعے میں خطاب کر رہا تھا، وہ تمثیل میں نے پیش کی. اس کے بعد جتنا غور کیا ہے، اندازہ ہوا کہ واقع اس کے حوالے سے دین کی ہر چیز، ہر شے جہاں اس کو ہونا چاہیے وہاں بیٹھ گئی. اصل اہمیت جیسے بنیاد کی ہوتی ہے عمارت میں، ویسے ایمان کی. اگر ایمان جو ہے کمزور ہے تو اوپر کی عمارت کتنی ہی اعلیٰ سے اعلیٰ آپ نے بظاہر بنا لی ہو کمزور. اگر بنیاد صرف اتنی تھی کہ آپ نے ایک منزل اس پر اٹھانی تھی، آپ نے چڑھا دی 3 منزلیں، تو گرے ہی گرے خود بخود. اگر آپ کو 3ری منزل تک بنانا ہے تو بنیاد بھی اتنی گہری کرنی پڑے گی. ہر اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ تمثیل جو ہے یہ دین کے ان تمام اہم اجزاء کو جوڑ دے. اس کے بعد کچھ تھوڑی سی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی پچھلی مرتبہ ایمان کے بارے میں، وہ جو سب سے زیادہ بنیادی بات ہے، اس کے بارے میں اب میں اس وقت زیادہ تقریر نہیں کروں گا. نہ میں اس کا اہم ایک نقطہ تھا جس کی میں نے وضاحت کی تھی، لیکن اب میں دہراؤں گا نہیں، ورنہ وقت بہت سخت ہو جائے گا. البتہ یہ کہ دو باتیں میں عرض کر دوں کہ ایک تو 11 تقریریں میں یہاں کر چکا ہوں حقیقت ایمان پر، لیکن وہ اب پرانی بات ہو گئی. اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس سال کے جو ہمارے محاضرات ہوں گے، سالانہ محاضرات انجمن خدام القرآن کے، 8 مارچ سے لے کر، عام طور پر ہم مارچ کے اواخر میں منعقد کیا کرتے ہیں، لیکن اب چونکہ مارچ کے وقت سے تقریباً رمضان شروع ہو جائے گا، اس دفعہ ہم نے شروع میں رکھے ہیں. تو 8 مارچ سے 12 مارچ تک 5 دن ہمارے محاضرات ہوں گے، اور ان میں میں انہی 11 تقریروں کو کوشش کروں گا کہ ان کا کل مواد جو ہے وہ 5 تقریروں میں جمع کر، اور پھر یہ کہ اس کو ہم ریکارڈ بھی کر لیں گے، اور کچھ حضرات کی طرف سے سوالات بھی ہوں گے تو ان کے جوابات لے کر، تاکہ وہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم کر سکتے ہوں اس کے اوپر. اسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ کتاب الایمان ہے، وہ کتاب الایمان جو ہے اب 11 تقریریں زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں، تو اگر کوشش ہم کریں گے کہ 3 یہ 5 تقریروں کے اندر جو ہے یہ پورا مواد جمع ہو جائے، اس کے لیے ابھی سے اب آپ حضرات فیصلہ کر لیں کہ ادھر ادھر نہ جائیں. یہ محاضرات جو ہیں ویسے تو ہم نے جناح ہال بھی ہم نے اس کے لیے بک کرا لیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن یہ کہ ہمارا اپنا خیال یہ بھی ہو رہا ہے کہ اب ہمارا آڈیٹوریم غالباً اس وقت تک مکمل ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے، تو اپنے آڈیٹوریم میں کریں گے جو وہ گارڈن ٹاؤن میں ابو بکر بلاک ہے یا کون سا اتاترک بلاک، اس میں جو ہمارا آڈیٹوریم بن رہا ہے قرآن کالج کے اوپر، اس میں انشاءاللہ بہرحال جس جگہ بھی ہو آپ کو وقت اس کے لیے پہلے سے فارغ کر لینا چاہیے. دوسری بات یہ عرض کر دی ہے کہ تازہ پرچہ جو میثاق کا آیا ہے اس میں یہ فرائض دینی کا جامع تصور نہایت جامع الفاظ میں صرف 8 صفحات کے اندر آپ کو مل جائے. وہ تو میں چاہتا ہوں جسے بھی دلچسپی ہے وہ اس کو تو حفظ کرے ایک ایک لفظ، اس لیے کہ یہ جو میری تحریر ہے بہت ہی مختصر، اصل تحریر تو 6 صفحات کی ہے، باقی اس میں ہم نے ایک نقشہ بنا دیا یہ 3 منزلہ عمارت کا، تاکہ ایک چیز ایک نظر سے سامنے آ جائے، بالکل ایک شخص دیکھنا چاہے ہر ممکن طریقے سے بات سمجھانی مقصود ہے. لیکن اس پر 6 دن تک بہت سے حضرات کو یاد ہوگا محاضرات ہوئے تھے 1985 میں، اور 25 کے قریب علماء نے وہاں آ کر تقریریں کی تھی اسی مضمون کے اوپر، اسی موضوع کے اوپر، اور 25 اور حضرات نے اس کے لیے اپنی تحریریں بھیجی تھی. اس میں جو بھی پھر مجھے روشنی ملی مزید، اس میں جو بھی لفظی تغیر کرنا پڑا وہ میں نے کیا ہے، جو بھی اصلاح ہو سکے یہی فائدہ ہوتا ہے. اب وہ میرے نزدیک نہایت جامع اور نہایت مستند صرف 6 صفحات میں آپ کو یہ مضمون مل جائے گا کہ کیا اصل شے ہے اور کیا ہمارے بنیادی فرائض ہیں اور اس کا نقشہ جو ہے کس طریقے سے ذہن میں رہنا چاہیے. تازہ میثاق میں یہ چیز آ گئی ہے، اس کا ضرور مطالعہ کیجیے، اور ہر شخص جو بھی دلچسپی رکھتا ہے اچھی طریقے سے غور سے ان چیز کو سمجھے، پڑھے، ذہن نشین کرے. بہرحال اس کے ضمن میں میں چونکہ پہلے یہ 3 جو منزلیں ہیں بیان کر چکا ہوں، اور باقی اگر تفصیل سے بیان کروں گا تو ایک ایک کے لیے پھر کئی کئی تقریریں چاہیے. میں آج آپ کے سامنے اگلا قدم جو رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان 3 فرائض کے ساتھ یا 3 لیولز جو ہوئے فرائض کے، ایک تو ایمان ہے، ایمان کا تعلق جو ہے وہ ذہن اور فکر اور علم سے ہے، وہ تو ہمارے اندر کی ایک شے ہے. عمل میں آنے والی چیز 3 چیزیں، خود اللہ کا بندہ بننا، اللہ کی بندگی کی دوسروں کو دعوت دینا، اللہ کی بندگی کا نظام قائم کرنا، 3 فرض. خود اسلام پر کاربند ہونا، اسلام کی دعوت لوگوں کو دینا، اسلام کا نظام قائم کرنا. اب جس طریقے سے بھی کہیں گے یہ 3 لیول کی تعبیر کرنی، ان 3 فرائض کے ساتھ 3 لوازم. آج کا میرا جو اصل سبق ہے وہ یہ سمجھ، 3 لوازم، اور اس کی بھی ایک مثال، بہت سادہ مثال. اصل فرض کیا ہے؟ نماز. نماز کے لیے لازم کیا ہے؟ وضو. وضو مقصود نہیں ہے، وضو شرط ہے نماز کی، لیکن جب نماز اس کے بغیر ہوتی نہیں تو اس کا مطلب ہے فرض ہو گئی. بنیادی فرض لیکن اس کا لازمی شرط ہے وہ بھی تو فرض ہوئی. جیسے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہے ذرا لطیف سا انداز، شیخ صاحب وضو کے عادی ہیں، یہ نہ سمجھو کہ یہ نمازی ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں گے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ دوسری بات ہے. میں تو جو نارمل بات ہے وہ اس وقت کر رہا ہوں کہ نماز اسے پڑھنی ہے، وضو شرط ہے. اچھا، وضو کے لیے پاک پانی یا پاک مٹی فرض. آپ کہیں چوبچے میں سے تو وضو نہیں کر سکتے جس میں گندی جو ہے، گندگی جو ہے کسی میں پڑی ہوئی ہو اور وہاں سے وضو کرے تو وضو تو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوا. اسی طریقے سے اگر ایسی مجبوری ہے کہ پاک پانی ہے ہی نہیں یا اتنا کم ہے کہ آپ کے پینے کے لیے بھی نہیں رہے گا، موت کا اندیشہ ہے یا مریض ہے کچھ اور ہے، تو پاک مٹی وہ تو ہر جگہ ہے ہی ہے. تو اب آپ نے دیکھا نماز فرض ہے، اس کے لیے وضو لازم ہے، اس کے لیے پاک پانی یا پاک مٹی لازم ہے. بالکل اسی طریقے سے سمجھیے کہ یہ جو تین لیولز ہیں فرائض کے، اللہ کا بندہ بننا یا اسلام پر خود عمل کرنا یا خود اللہ کی اطاعت کرنا یا اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کرنا، اس سے اوپر اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کی دین کی طرف دعوت، نیکی کا حکم بدی سے روکنا، اور حجت قائم کر دینا، شہادت علی الناس، اس سے اوپر اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کی کبریائی کا نظام قائم کرنا، اللہ کے کلمے کو سب سے اونچا کر دینا، اللہ کے دین کو غالب کر دینا. اب ان تین کے لیے تین لوازم ہیں. نمبر ایک جہاد، معلوم ہوا جہاد لازم، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، ہر دم لازم. بندہ مومن کا کوئی لمحہ جہاد سے خالی نہیں ہو سکتا. نمبر دو جماعت، علیکم بالجماعت. کیوں؟ علیکم بالوضو. کیوں؟ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس لیے جہاد کے بغیر یہ تین فرائض ادا نہیں ہوتے، جماعت کے بغیر جہاد نہیں ہوتا. اور جماعت کے لیے تیسرا لازم بیعت. یہ تین لوازم جہاں ہمارے ذہنوں سے فرائض نکل گئے، یہ لوازم تو سرے سے نکل گئے. تو فرائض ہی نہیں تو لوازم کہاں سے آئے؟ کسی کو نماز ہی نہ پڑھنی ہو تو اسے وضو سے کیا غرض؟ اور اس کو یہ جاننے کی کیا ضرورت ہے پاک پانی کون سا ہوتا ہے اور ناپاک کون سا ہوتا ہے، اور پاک مٹی کیسی ہوتی ہے اور ناپاک کیسی ہوتی ہے؟ ضرورت ہی نہیں. پاگلپن ہے جسے نماز ہی نہیں پڑھنی، جس گلی جانا نہیں اس کا راستہ کا کو پوچھنا، پاگلپن ہے یہ واپس. لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ یہ فرض ہیں، اب خود بخود دھن ہوگی. نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، وضو بغیر پاک پانی کے نہیں ہوتا. اب یہ ساری چیزیں خود بخود آئیں گی. لہذا جیسے ہی یہ تصور فرائض دینی صحیح ہو جائے گا، اس کے لوازم کی ضرورت خود بخود آپ کے اوپر منکشف ہو جائے گی. ورنہ معلوم ہوگا تکلف ہو رہا ہے، تسنو کر رہے ہیں، خام خام بات بڑھا رہے ہیں، ایسے ہی جوش خطابت میں کچھ باتیں کہہ رہے ہیں، باقی یہ کہ اصل بات نہیں. جب تک کہ آپ پر وہ تینوں منزلیں واضح نہیں تو یہ لوازم بھی واضح نہیں. تو آج میرا ارادہ جو ہے وہ اس جہاد کے بارے میں چند باتیں عرض کرنے کا ہے. پھر مجھے چونکہ موجودہ حالات کے بارے میں بھی عرض کرنا ہے. تو پہلی لازمی شے جہاد، اور دوسری دو چیزیں جو ہیں جماعت اور بیعت، اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے میں گفتگو ہوگی. تو میری کوشش یہ ہے کہ اگلے جمعے تک یہ مضمون میں مکمل. اب جہاد کے بارے میں ویسے تو نوالوں کتنی مرتبہ یہاں گفتگویں ہوئی ہیں، کتنی میں نے تقریریں کی ہیں. اب 14 برس طالبان ہو گئے، 15واں برس تو یہاں جا رہا ہے. ویسے یہ کہ اس سے پہلے 8-9 برس جو ہیں، شاید 10 برس میں وہاں مسجد خضرہ میں جمعہ تقریر کرتا رہا ہوں. تو یہ چیزیں ایسی تو نہیں ہے کہ میں کوئی آج آسمان کے نئے تارے توڑ کر آپ کے سامنے لاؤں گا. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ سوچتا ہوں تو کوئی اور ڈائمینشن، کوئی اور اس کا جو ہے انداز سامنے آتا ہے. آج میں نے سوچا تو سب سے پہلی بات یہ سامنے آئی. ابھی میں نے ایک جملہ کہا تھا، بندہ مومن کی کوئی زندگی کا کوئی لمحہ جو ہے وہ جہاد سے خالی نہیں. اس وقت میں اس سے آگے بڑھ کر ایک بات کہہ رہا ہوں، کسی انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ جہاد سے خالی نہیں. جہاد کے معنی کیا ہے؟ جہد، کسی مقصد کے لیے جہد، اور اس مقصد کے راستے میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنا، اس سے ٹکرانا، اس سے لڑنا، یہ جہاد کے معنی. جہد اس کا مادہ ہے. جہد کے معنی کوشش، جد و جہد، اور مجاہدہ یا جہاد یہ باب مفادہ ہے، کوششوں کا ٹکراؤ، کوششوں کا مقابلہ، کوشش سے کوشش ٹکراتی ہے. ایک روٹی پڑی ہوئی ہے، دو بھوکے ہیں، دونوں لڑیں گے، یہ جہاد کر رہے ہیں روٹی کے لیے. ایک ہی روٹی ہے، دو بھوکے لڑیں گے. ایک ہی ہڈی ہے، دو کتے لڑیں گے، یہ جہاد کر رہے ہیں آپس میں اس ہڈی کے لیے، جو جیتے گا لے جائے گا. جہاد کے بغیر تو زندگی ہے ہی نہیں. اقبال نے آج جب میں سوچ رہا تھا تو بڑی بہترین تعبیر اختیار کی ہے، جہاد زندگانی. یقین محکم، عمل بہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. یہاں پر اسلام کی بات نہیں کی انہوں نے، جہاد زندگانی. ہر شخص جہاد کر رہا، زندگی عبارت ہی جہاد سے. اب آپ اس کو جدید فلسفے میں اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اسٹرگل کے معنی کیا ہے؟ ٹکراؤ ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ ہے. اسٹرگل فار ایگزسٹنس اینڈ سروائیول آف دی فٹسٹ، آج کے فلسفے کے دو اصول ہیں. جہد للبقاء، جہاد للبقاء، اور بقائے انفع یا بقائے اسلح. فٹسٹ اسلح انفع نے، بقائے انفع تو قرآن کا فلسفہ ہے، بقائے اسلح جو ہے یہ ہے در حقیقت ڈارون کے نظریے کی اصطلاح سروائیول آف دی فٹسٹ، اسٹرگل فار ایگزسٹنس اینڈ سروائیول آف دی فٹسٹ. اس اعتبار سے دیکھیے، ہر انسان، میں ابھی اسلام سے ذرا ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ہر انسان جو حیوانی سطح پہ بھی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی زندگی میں آپ کو چار جہاد ملیں گے. پہلا جہاد ہے اپنی بقا کے لیے جہاد، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے اس کے لیے، اور جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جہاد. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہی ہے مشقت میں اور محنت میں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تجھے اپنے رب کی طرف پہنچنا ہے، ملاقات کرنی ہے، مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے. اس سے ذرا اونچا اٹھے گا آدمی جو صرف اپنے ناگزیر تقاضوں کے لیے جہاد نہیں کرتا، بلکہ دولت جمع کرنے کے لیے اور عزت، وجاہت، شہرت، اقتدار کے حصول کے لیے. اب وہ بھیڑیا بنے گا اور بھیڑیے ٹکرائیں گے آپ، اس لیے کہ یہی چیزیں جن کے لیے زندگی کے اندر تصادم ہے. یہی تو بھیڑیے ٹکرا رہے ہیں اوپر. آج کیا ہو رہا خلیج؟ بھیڑیوں کی جنگ ہے، دولت کی جنگ ہے، اقتدار کی جنگ ہے، زون آف انفلوئنس کی جنگ ہے، کائے کی جنگ ہے. کہاں سے کہاں پہنچ گئے 2.5 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ امریکی کہاں سے کہاں پہنچے، کس لیے پہنچے؟ دوسرا جہاد یہ ہے. اس سے اوپر ایک جہاد بھی ہوتا ہے، محض حریت کے لیے جہاد، آزادی کے. غلبہ نہیں ہم چاہتے کسی اور پر، لیکن اپنی آزادی. جہاد پھر ہوتا ہے اپنے وطن کے لیے، قوم کے لیے، قوم کی جائے، وطن کی جائے، اس کے لیے جہاد. یہ جہاد ہیں جو دنیا میں سب لوگ کر رہے ہیں. اسلام جس جہاد کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ 5 جہاد. سب سے پہلا جہاد ہے تلاش حقیقت کا جہاد. انسان سمجھے کہ میں کون ہوں، یہ کائنات کیا ہے، زندگی کا مفہوم کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کس لیے جی رہا ہوں، میں محض حیوان ہوں یا حیوان سے بالا تر میرا کوئی وجود ہے. زندگی یہی 30, 40, 50, 60, 70, 80 برس ہے، یا یہ کہ موت کے بعد بھی زندگی کا کوئی تسلسل ہے، ہے تو اس کی کیا کیفیت ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، دیکھی کیا ہے، بدی کیا ہے. یہ ہمارا واہمہ ہے صرف کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو، یا یہ کہ حقیقت میں نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. جو نیکی نیکی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، یہاں نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے؟ اگر نہیں نکل رہا ہے تو کہاں نکلے گا؟ یہ سارے سوالات ہیں فلسفے کے. ان سب کا تعلق ہے میٹافزکس سے، سائیکالوجی سے، ایتھکس سے، ایپسٹیمولوجی سے. پہلا جہاد ہر باشعور انسان کا یہ ہے کہ وہ حقیقت تلاش کرے. میں نے آج ہی مثال دی ہے، سوچ رہا تھا اسی تلاش میں تو سرگرداں رہے نا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی، اسی جہاد میں تو خاک چھانی ہے اور نہ معلوم کس کس جنگل کے اندر جا کر جو ہے اور کہاں کہاں دھونی روائی ہے گوتم بدھ نے، کیا تھا تلاشی حقیقت، اسی جہاد میں تو جان دے دی ہے سقراط نے، کیوں مار دیا اس کو، اس نے کسی کو قتل تو نہیں کیا تھا. پہلا جہاد ہے تلاش حقیقت کا جہاد. دوسرا جہاد ہم لوگ چونکہ وہ ہے کہ جنہیں کچھ حقیقت پیدائشی طور پر مل گئی ہے، ہمیں تو ان چیزوں کا فکر ہی نہیں ہے. یہ تو ان سے پوچھئے نا جو کہیں اور پیدا ہوئے ہوں، انہیں تلاش کرنا پڑا ہو. ہمارے لیے وہ جہاد کیا ہے؟ دوسرا جہاد جن چیزوں کو ہم صرف اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے والدین مانتے تھے، ان کی اصل حقیقت تک رسائی حاصل، ایمان کی گہرائی اور گہرائی، ایمان کی پختگی، شعوری ایمان، یقین والا ایمان حاصل کرنا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ وکتاب الذی انزل علی رسولہ وکتاب الذی انزل من قبل. تیسرا جہاد اب آئے گا. اللہ کا بندہ بننا ہے تو نفس سے جہاد کرنا پڑے گا. حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفس. نفس کہتا ہے کہ میری مرغوبات یہ ہیں، مجھے یہ شے پسند ہے، شریعت کہتی ہے یہ حرام ہے، ہو گئی کہ نہیں کشمکش. نفس ما ہم کم طرف فرعون نیس، لیکن ایرا اون پورا اون نیس، پورا اون ہی رہا اون نیس. شیطان کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی. شیطان ادھر لے کے جانا چاہتا ہے، اللہ ادھر پکار رہا ہے. کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. ماحول سے کشمکش کرنی پڑے گی کہ ماحول جو ہے وہ کسی اور پر لے جانا چاہتا ہے. کیا کہہ رہے ہو تم، آخر رواج ہے زمانے کا، برادری کی ہماری یہ ریت ہے، کرنا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی، آپ کو پتا ہے یہ بدعت ہے، آپ کو معلوم ہے یہ ہندوانہ رسم ہے، کرنی پڑے گی کیونکہ آپ اس معاشرے کے پڑے. یہ سہ مکھی، چو مکھی کا لفظ ہے نا، میں یہ سہ مکھی کہہ رہا ہوں، چو نہیں، تین مکھی جنگ کریں گے تو اللہ کا بندہ بنیں گے، آسان نہیں ہے بندہ بنے. چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لائے. میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر تو کب کبھی تاری ہوتی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت. تین جنگ یاد کر دیجیے. یہ میں نے تیسرا جو جہاد ہے اس کے تین حصے بتائے آپ کو، ورنہ یہ تیسرے نمبر پر علیحدہ بات ہے. پہلا جہاد تلاش حقیقت کے لیے، دوسرا جہاد ایمان کی گہرائی اور پختگی اور یقین کی کیفیت حاصل کرنے کے لیے، تیسرا جہاد اللہ کا بندہ خود بننے کے لیے. یہاں تین ہو گئے گوشے، نفس سے جہاد، شیطان سے لڑائی، معاشرے سے کشمکش. چوتھا جہاد ہے اب، دوسرا جو لیول تھا، اللہ کے دین کو پہنچانا ہے. مال کھپے گا، جان کھپے گی تو پہنچائیں گے، کہ گھر بیٹھے پہنچ جائے گا. دین کو سمجھیں گے تو سمجھائیں گے کہ ایسے الٹنگ شروع کر دیں گے. اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، دین سمجھو سمجھاؤ، قرآن پڑھو پڑھاؤ. اس کے بھی تین لیول ہوں گے. اب یہاں ہر پل یہ جو تین جو آخری جہاد ہیں، ان میں تین تین جگہیں ہیں. عوامی سطح پر کچھ اور تقاضے ہیں، اور انٹلیکچوئلس کے سطح پر کچھ اور تقاضے ہوں گے، اور پھر یہ کہ یہ عیسائی مشنری، یہ قادیانی مبلغ پھر رہے ہیں بھیڑیوں کے طریقے سے ہمارے ہی لوگوں کو اچک لے جانے کے لیے، ان کا مقابلہ نہیں کریں گے تو ناواقف لوگ ان کے پھندوں میں پھنس جائیں گے. تین جہاد، ادعو الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن. دعوت حکمت کے ساتھ، دعوت موعظت کے ذریعے سے، اور دعوت جدال کی شکل میں، مناظرہ یا مجادلہ. اس سے اوپر سب سے اونچا جہاد اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد. اس میں ٹکراؤ ہوگا طاقت کا طاقت کے ساتھ. نظام کو بدلنے کے لیے، دین کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جو جہاد ہوگا، اس میں اب طاقت سے طاقت ٹکرائے. اس کے تین لیول ہیں. جب تک اہل ایمان کمزور ہیں، ہر تشدد، ہر پرسیکیوشن کو جھیلیں، جوابی کارروائی نہ کریں. عدم تشدد، پیسیو ریزسٹنس، صبر بحث. جب طاقت اتنی ہو جائے تو مقابلہ کریں. ہر وقت تو نہیں، بدھ مت کے بھکشوں کی طریقے سے ہمارا یہ مستقل نہیں ہے. بل پہ باغے مار کھائے جاؤ، جواب نہ دو. نہیں، مستقل قانون تو قصاص کا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. لیکن اس انقلابی جدوجہد کا ایک مرحلہ ایسا لازمی آتا ہے کہ وہاں یہ کرنا پڑے گا کہ مار کھاؤ اور جواب دو. جیسے کہ مکے میں 12 برس حکم تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Till such time that you are strong enough to retaliate. نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا، خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام. ہم وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، اور وہ کھول دیے گئے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. ہجرت کے وقت آیت نازل ہو گئی، اذن دیا جا رہا ہے ان کو جن پر ظلم کیا گیا. اب تک اجازت نہیں تھی ریٹیلیشن کی، اب انہیں بھی اذن مل گیا. گو اہیڈ. اور اس کے نتیجے میں ٹکراؤ طاقت کا طاقت کے ساتھ، جو حضور کی زندگی میں جہاد بالسیف کی شکل میں سامنے آیا. اب جنگ قتال، اب جہاد قتال بن گیا. جن لیے آپ نے جہاد کے نہیں، بتائیے جو میں نے کہا تھا، کسی اور مومن کی تو پوری زندگی ایک ایک لہجہ رات کی تاریکی ہے، دنیا سوئی ہوئی. آپ کے نفس میں ایک حرام خواہش پیدا ہوئی ہے، آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، ورنہ وہ دین رہ گیا ادھر اور شریعت پڑی رہ گئی ادھر، اور آپ کا نفس آپ کو لے گیا جہنم کے اندر. کیسے خالی ہو جائے گا؟ ویسے تو کسی انسان کی زندگی جہاد سے خالی. جوہر للبقاء، محض اپنے زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جہاد. اس سے اوپر دولت، شہرت، عزت، وجاہت، اقتدار کے حصول اور ارتکاز اور تکاثر، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کے لیے جہاد. حریت کے لیے جہاد، اور اپنے غلبے کے لیے جہاد. ایک ہے ذاتی اقتدار، ایک ہے قوم کا اقتدار، ہمارا وطن، ہماری قوم. کہ جہاد پوری دنیا کر رہی ہے. مسلمان کو جہاد کون سے کرنے، پھر گنتی کر لیجئے، کوئی یاد کیجیے. پہلا جہاد تلاش حقیقت کا جہاد، دوسرا جہاد ایمان کی گہرائی اور گہرائی، ورنہ تو منزل تعمیر ہی نہیں ہوگی، کیسے ہو جائے گا اس کے بغیر. تیسرا جہاد خود اللہ کا بندہ بننے کے لیے تین مکھی جنگ، نفس سے جنگ، شیطان سے جنگ، معاشرے سے جنگ. چوتھا جہاد اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے، اس کے تقاضے انٹلیکچوئلز کے لیے، ذہین اقلیت کے لیے کچھ اور ہے، عوام کے لیے کچھ اور ہے، اور مقابلہ کرنا پڑے گا گمراہ کرنے والے فرقوں کا. اس سے اوپر دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد، اور وہ تین جہاد ہوں گے. پہلا مرحلہ پیسیو ریزسٹنس، دوسرا ایکٹیو ریزسٹنس، تیسرا آرم کانفلکٹ، جان دینے کے لیے، جان ہتھیلی پر رکھو، میدان میں آ جاؤ. یہ ہے جہاد، یہ ہے لازم. یہ تینوں منزلیں جو ہیں، رفتہ رفتہ اس طریقے سے آپ کو ستر کرنی پڑے گی. جیسے K2 سر کرتا ہے کوئی، جو ماؤنٹینئر ہے، یہ سر کرنا پڑے گا. بڑی پیاری بات ایک دفعہ ایک درس میں صاحب نے کہی تھی. سورہ مدثر میں الفاظ آئے ہیں، سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا و ولید بن مغیرہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا غضب ظاہر ہوا ہے سورہ مدثر میں، میں اسے چڑھواؤں گا اونچی چڑھائی، یعنی قیامت میں جو عذاب، آخرت میں جو عذاب لوگوں کو ملیں گے جہنم میں، ان میں سے اس میں جو معراج کی احادیث ہے ان میں بھی آتا ہے کہ ایک عذاب یہ بھی ہے، ایک بڑی اونچی چڑھائی کوئی چڑھے گا چڑھے گا چڑھے گا اور پھر ایک دم گر پڑے گا، پھر چڑھے گا پھر چڑھے گا پھر چڑھے گا پھر گر پڑے گا، یہی اس کا عذاب ہے. سعود ہے کو سعود آدھو، بڑا پیارا انداز اختیار کیا ہے ایک صاحب نے، یہ چڑھائی یا اس دنیا میں چڑھ لو ورنہ آخرت میں چڑھنی پڑے گی. یہ دنیا میں یہ چڑھائی ہے، یہ تین منزل ہے، چڑھو اوپر، یہاں بھی چڑھو گے تو وہاں چڑھنی پڑے گی. یہاں کیا ہے، عارضی زندگی ہے، کل ختم ہو جانی ہے، چڑھ لو جتنا چڑھ سکتے ہیں، ورنہ اس ابدی زندگی میں چڑھتے رہنا پڑے گا ہمیشہ ہمیشہ. سعود ہے کو ہوں سعودا، میں اسے مجبور کروں گا چڑھنے پر، چڑھائی چڑھنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم یہ چڑھائی چڑھنے کا فیصلہ کریں اس دنیا میں. اب ایک اور اعتبار سے بھی ان جہادوں میں ایک فرق ہے، ان کو نوٹ کر دیں. پہلے دو جہاد خالص انفرادی، تلاش حقیقت کا جہاد خود ہی کرنا پڑے گا آپ کو. مجھے شعر ذہن میں آ رہا ہے، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی. پہلا مسئلہ کیا ہے، ویسے تو یہ گوتم بدھ کے فلسفے کو علامہ اقبال نے ایک شعر کی شکل دی ہے، تو اے مسافر شب، بہت پیارا شعر، فلسفہ گوتم بدھ کا ہے، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی. خود ہی چلنا پڑے گا، یہ رات کی تاریخی، یہ گھٹا ٹوپ اندھیرا، یہ گنبد بے در، اس میں تلاش حقیقت کون ساتھ دے گا تمہارا؟ کس نے ساتھ دیا گوتم بدھ کا، کس نے ساتھ دیا سلمان فارسی کا رضی اللہ تعالی. تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نور آگے. یہ داغے جگر اپنا ہی ہوگا، تلاش حقیقت اور ایمان، اپنے ایمان کو گہرا کرنا ہے، گہرا کرنا ہے، گہرا کرنا ہے، خود ہی کرنا پڑے گا. یہ کھدائی کوئی اور نہیں کھود سکتا، یہ تو آپ کے اندر کی کھدائی ہے نا. باہر کی کھدائی میں مزدور لگا لیں آپ، 40 روپے دہاڑی دے دیں، یہ اندر کی کھدائی تو آپ کو خود کھودنی ہے. ایمان کی بنیادیں اپنے اندر گہرائی میں اتارنی ہے تو خود ہی کرنی پڑے گی. پہلے دو جہاد ہو گئے خالص انفرادی، دوسرے دو جہاد ہیں جو انفرادی ہیں بنیادی طور پر، لیکن اجتماعیت سے ان کے اندر چار چاند لگ جاتے ہیں. اللہ کا بندہ بننے کا جہاد بھی آپ کو خود کرنا ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسی جماعت کے ساتھ شریک ہیں کہ جو ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہے، تو ایک خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پڑتا ہے، کسی نے منزل سر کر لی، فلاں میرا دوست میرا ساتھی، وہ بھی بینک میں ملازم تھا، 6,000 روپے تنخواہ لے رہا تھا، اس نے خود کو حرام، جب اس پر منکشف ہوا کہ یہ حرام ہے، اس نے چھوڑ دیا، وہ آج 2,000 روپے پر گزارا کر رہا ہے، اگر وہ کر سکتا تو میں بھی کر سکتا. اسی لیے کہا گیا کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ قرب صحبت اختیار کر، اس سے اس جہاد کے اندر مدد ملتی ہے. دوسرے لوگ بھی اگر اس راستے کے مسافر ہیں آپ کو تقویت حاصل ہے، لیکن بہرحال بنیادی طور پر یہ انفرادی ہے، لیکن تقویت حاصل ہو گئی ایک ایسی اجتماعیت سے جن میں ایسے لوگ شامل ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دے کر چل رہے. اسی طرح دعوت و تبلیغ کا عمل بھی اصلاً انفرادی ہے، لیکن اجتماعیت ہو جائے چار چاند لگ جائیں گے، ایک اکیلا دو گیارہ، اصل میں کیوں کہہ رہا ہوں، آپ نوٹ کیجئے، 950 تک حضرت نوح نے جو دعوت دی کیا کوئی جماعت تھی ان کے پاس؟ اکیلے دیکھے رہے. میں تو حیران رہ گیا، ہمارے ہاں کی روایات میں ہے کہ 72 آدمی ایمان لائے، 950 اور 72 آدمی، کتنے سالوں میں ایک کی ایوریج بنے گی ذرا اندازہ کی؟ غالباً 10 سال میں کوئی، کتنے 6 سال میں، وہ مشکل ہے، لیکن دعوت دیتے رہے، ان کی دعوت سے کوئی کمی نہیں آئی. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ روایت جو ہے مجھے ابھی اندازہ نہیں ہے، میں نے تحقیق نہیں کی اس روایت کا، پایا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے 72 افراد ایمان لائے ان پر صرف، لیکن یہ کہ کیا سند ہے مجھے معلوم نہیں. لیکن میرا گمان یہ تھا کہ نہیں کوئی ایمان لایا ان پر، کوئی بھی ایمان نہیں لایا سوائے ان کے گھر والوں کے، اور گھر والوں میں سے بھی ایک بے ایمان نکلا جو ان کے سامنے ورت ہوا بیٹا. میں پڑھ رہا تھا ابھی کراچی گیا تھا، ایک صاحب نے پیش کی کتاب بائبل سٹوریز، اس میں جو پہلی کہانی میں نے دیکھی اس میں یہ تھا کہ 8 ہی افراد انہوں نے کہے جو ایمان لائے، 2 میاں بیوی حضرت نوح اور ان کی اہلیہ، 3 بیٹے اور 3 ان کی بیوی، اللہ لاؤ خیر صلی اللہ. بائبل میں 8 کا ہے، 950 اور 8. تو دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے ایک آدمی بھی جاری رکھ سکتا ہے اگر اس کی زندگی 1000 برس ہو، کھڑا رہے دعوت دیتا رہے، کوئی سنے نہ سنے، مانے نہ مانے، جہنم میں جائے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں. ویسے بھی یہ دعوت و تبلیغ خالص انفرادی شے ہوتی ہے، ہم نے ادارے بنا کر جماعتیں بنا کے سمجھا جماعتی تبلیغ اور اداروں، یہ جب تک فرد دائی نہیں بنے گا دعوت کے اندر کبھی بھی تاثیر پیدا نہیں ہوگی. البتہ جماعت بن جائے، ادارے بن جائے، ایک اکیلا، 2 11 ادارہ بن جائے، ایک خادم قرآن کے 100 خادم قرآن وجود میں آ جائے، یہ جماعت جو ہے اس سے اس کے اندر میتھمیٹیکل، ارتھمیٹیکل، جیومیٹریکل پروگریشن جو کہلاتی ہے وہ رنگ پیدا ہو جائے گا. البتہ جو آخری جہاد ہے وہ تو ہے ہی صرف جماعت سے، وہ بغیر جماعت کے ممکن ہی نہیں. اقامت دین، دین کو قائم کرنا، غلبہ دین، جو جہد اللہ کے اس نظام کو قائم کرنا، وہ تو کوئی پاگل ہوگا، احمق ہوگا، بے وقوف ہوگا یا بددیانت ہوگا جو یہ کہے گا بغیر جماعت کے یہ کام ہو سکتا ہے. ہر چیز کو تھریش کرنی، نہایت جھوٹ ہوگا جو وہ شخص جو کہے گا کہ یہ بغیر جماعت کے ہو سکتا ہے. تقسیم پہلی سمجھ لی آپ نے، پہلے 2 جہاد خالص انفرادی، بعد کے 2 جہاد انفرادی ہے اصلا لیکن اجتماعیت اس میں مفید ہے، اس کا والیوم، اس کے 4 چاند. تو یہ ایک اعتبار سے پھر میں دوبارہ دہرانے پر مجبور ہوں کہ پہلے وہ 5 بھی یاد ہے کہ نہیں جو میں تقسیمیں کروا رہا ہوں ان کے درمیان، وہ تو 5 یاد ہوں گے تو پلے پڑے گی نا. پہلا جہاد تلاش حقیقت کا خالص انفرادی، دوسرا جہاد ایمان کو اپنے گہرا کرنے کا، یہ بھی خالص انفرادی، تیسرا جہاد اللہ کا بندہ بننا ہے، یہ بھی خود ہی بننا پڑے گا. البتہ کونو مع صادقین، اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کا ساتھ اس میں ممد ہے، مفید ہے. دعوت و تبلیغ یہ بھی تنہا بھی ہو سکتا ہے، 900 برس تک بھی ہو سکتا ہے اکیلے، لیکن یہ کہ اس میں ادارے بن جائیں، جماعتیں بن جائیں، پبلشنگ ہاؤسز ہوں اور آپ کے مختلف دارالعلوم ہوں، ٹھیک ہے، اداروں سے اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا. آخری جہاد اقامت دین، یہ ہو ہی سکتا ہے صرف جماعت، اور جماعت بھی آرمی ڈسپلن والی جماعت، سم و طاعت والی جماعت، جس کے بغیر اس کام کا کوئی تصور ہی نہیں. دوسری تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ پہلے 3 کو قرآن کی اصطلاح میں صرف جہاد کہیں گے، جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہیں گے. یہ تقسیم بھی اس طریقے سے میں نے شاید پہلے واضح نہیں کی ہے، پہلی مرتبہ اس کو میں بیان کر رہا ہوں. اسی لیے میں نے آج آیتیں کیا پڑھی تھی، جاہدو فی اللہ حق کا جہاد، قرآن کی خوشترہ باشد مسلمانش کنی کشتہ شمشیر قرآنش کنی. دعوت دینی ہے دین کی اسی قرآن کے ذریعے سے دینی ہے، تذکیر اسی سے، ذکر بہی فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تبشیر اس سے، انذار اس سے، تبلیغ اس کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو یہ چاروں جہاد، اس کا اعلی جہاد کیا ہے؟ قرآن۔ پانچویں جہاد پر طاقت، اور طاقت کی آخری شکل تلوار ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلون، جو راستے میں رکاوٹ بن رہے اب ان کی گردنیں اڑاؤ۔ یہ ذرا آج کا یہ کیسٹ لے لیجئے گا، سنیے گا، یہ چیزیں یاد کیجیے۔ ہر آدمی کے چار جہاد، مسلمان کے پانچ جہاد، پانچ میں بھی اوپر کی تین منزلیں تین تین سے ضرب دیجئے، تین تین نو اور دو نیچے گیارہ جہاد، پھر یہ کہ اس میں یہ تقسیم، پہلے دو جہاد خالص انفرادی، دوسرے دو جہاد انفرادی ہیں اصلا لیکن اجتماعیت سے تاثیر بڑھے گی اور اس کے اندر زیادہ نتائج پیدا ہوں گے، پانچواں جہاد صرف اور صرف اور صرف ایک آرمی فوجی ڈسپلن والی جماعت کے ذریعے سے ممکن ہے۔ دوسری تقسیم، پہلے تین جہاد کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح نہیں ہے، صرف جہاد ہے، جاہدہم بہی جہادا کبیرا، اے محمد اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو ان کے ساتھ، بہت بڑا جہاد۔ یہاں فی سبیل اللہ کا لفظ نہیں ہے، جاہدہم بہی جہادا کبیرا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جاہدوا فی اللہ حق جہادی، یہ جہاد فی اللہ، اگلی دو منزلیں یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے بالمال والنفس، جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تیسری تقسیم، پہلے چاروں جہاد اس میں ذریعہ قرآن ہے، قرآن پڑھو حقیقت معلوم ہوگی، قرآن کی گہرائی میں غوطہ زنی کرو ایمان اور یقین تمہارا گہرا ہوگا، قرآن کو پہنچاؤ، قرآن سے تذکیر کرو، قرآن کی تعلیم دو، قرآن سے تبشیر کرو، قرآن سے انذار کرو، قرآن ہی واعظ ہے، قرآن ہی نصیحت ہے، یہ قرآن ہے۔ اپنے نفس کے لیے، تمہارے تمام جو جتنے بھی رذائل ہیں نفسانی، ان کا علاج، شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن۔ چار جہاد قرآن سے، پانچواں جہاد پھر تلوار سے یا طاقت۔ آج میں اپنی گفتگو کو صرف یہیں پر ختم کر رہا ہوں، اس میں میں نے دو آیتیں تو آپ کو سنائی تھی، پہلے ایک حدیث اور سنا دوں۔ آیت تو تھی لقد خلق الانسان فی کبد، ہر شخص کے لیے جہاد ہے، ہر شخص کر رہا ہے، یہ آپ طے کریں کہ آج جا کر اللہ توفیق دے تو مراقبہ کیجئے کہ آپ کون سا جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد کے بغیر تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، جہاد کے بغیر کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، کون سا کر رہے ہیں، کون سا رہ رہا ہے۔ بہزاد لکھنوی کی ایک نعت ہے، اس کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، پہلا مصرع تو یہ ہے کہ میں مدینے کا مسافر جو کہیں پا جاتا ہوں، دوسرا مصرع ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، حسرت ہوتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں، یہ تو جا رہا ہے، تو یہی میں کر رہا ہوں، ہر شخص سوچے کہ کون سا جہاد میں کر رہا ہوں، کون سا رہا جا رہا ہے، یہ ہر شخص کا معاملہ ہے، اپنے غریبان میں جھانکے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو اسی مشقت میں پیدا کیا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے سختی پر سختی جھیلتے ہوئے، مشقت پر مشقت کرتے ہوئے، بالآخر اپنے پروردگار کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے۔ اور حدیث بڑی پیاری ہے، کل الناس یغدو، ہر انسان صبح کرتا ہے، جس پر بھی ابھی زندگی کا نیا دن طلوع ہوا، رات ہی کو اگر روح پرواز کر گئی تو ٹھیک ہے، گیا، طائر روح بفر سے انتری سے پرواز کر گیا. بس یہی ہے نا. لیکن جس کی آنکھ کھل گئی اور اگر سنت نبوی سے کوئی دلچسپی ہے تو آنکھ کھلتے ہی زبان پر الفاظ آنے چاہیے, الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. اس اللہ کا شکر ہے اس نے زندگی کا ایک دن اور دیا ہے, اس نے مجھے پھر زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت ساری کر دی تھی, اور ایک دن اسی طرح میں اٹھوں گا موت کی نیند سے, قیامت کے دن اسی کی طرف چلے جانا ہے, اسی کی طرف جگہ پہ جمع ہو جانا. الحمد للہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. تو کل الناس یغدو, ہر انسان صبح کرتا ہے, فبایع نفسہ, پھر وہ بیچتا ہے اپنی جان کو. ایک پھیری والا جو ہے پھلوں کی پھیری لگا رہا ہے, وہ پھل بیچ رہا ہے کہ اپنی جان بیچ رہا ہے, ریڑی چلا رہا ہے اپنی توانائی, دن بھر کی مشقت, دن بھر کھڑا رہا ہے, بیچ رہا ہے اپنے آپ کو, بیچ رہا ہے. کوئی جسمانی توانائی بیچ رہا ہے, کوئی کسی چلا رہا ہے, کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے, کوئی ذرا اس سے بلند تر ہو گیا ہے, کوئی اس نے مہارت حاصل کر لی ہے, تعلیم حاصل کر لی ہے, وہ اپنی ذہانت بیچ رہا ہے, اپنی مہارت بیچ رہا ہے, فنی مہارت ہے. کوئی ڈاکٹر ہے اس کی زیادہ قیمت ہے, کوئی انجینئر ہے اس کی بھی قیمت ہے, کوئی بیچارہ کلرک ہے گھس گھس کر رہا ہے وہ بھی بیچ رہا ہے اپنے آپ, جو بھی کچھ ہے بیچ رہا ہے, وکیل ہے بیچ رہا ہے اپنے آپ, ہر سب بیچ رہا ہے, جان بیچ رہا ہے, صداقت بیچ رہا ہے, صلاحیت بیچ رہا ہے, اپنے آپ کو بیچ رہا ہے. اس قدر پیارے الفاظ, فبایعن نفسہ, وہ بیچتا ہے اپنے آپ. لیکن اب ایک بیچنا تو وہ ہے, وہ چار جہاد صرف نفس کے لیے, اپنے تقاضوں کے لیے, حرص دولت کی, حرص اقتدار کی, حرص شہرت کی, حرص وجاہت دنیاوی کی, حرص اپنی وطن کی عظمت کی, حرص اپنی قوم کی بالادستی کی. ایک جہاد بھی اس میں نہ حلال کا فکر ہے نہ حرام کا فکر ہے. جائز بات ہے آپ اگر اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے روزی کما رہے ہیں, جائز کام, لیکن یہ جائز کام آپ ناجائز طریقوں سے کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوا, شام کو لوٹیں گے تو اپنے نفس کو جہنم میں رحم رکھ کر آئیں گے, اپنی جان جہنم کے اندر پہنچا ہے آپ. وہ جو آپ کی جان کھپی تھی وہ جہنم میں نہیں, اس وقت جا چکی ہے, وہ تو کھپ چکی نا, آپ کے اندر سے تو نکل چکی وہ محنت, وہ صلاحیت, وہ قوت, وہ انرجی, وہ خرچ ہو چکی, لیکن وہ ڈپازٹ کرو گے جہنم میں ہوگی, مل جائے گی آپ کو جب آپ پہنچیں گے. اور اگر آپ نے وہ پانچ جہاد کیے, جہاد تلاش حقیقت, جہاد ایمان کی گہرائی کے لیے, جہاد اللہ کی بندگی کے لیے, جہاد اللہ کی دعوت, اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے, جہاد اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے, تو آپ نے اپنی رات تک جو توانائی صرف کی ہے وہ جنت میں پہنچ چکی ہے. اس کو تعبیر کیا, فموبقھا او موتقھا, یا تو اپنی جان کو ہلاک کر کے آیا ہے شام کو واپس, جہنم کے عذاب کی گٹھڑی باندھ کر سر پر رکھ کر لے کر آیا, یا اپنے وجود کا وہ حصہ جو اس سے صادر ہو چکا اسے جہنم میں پہنچا کر آیا, اور یا یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچاؤ کا, رستگاری کا اور اس سے رہائی کا پروانہ لے کر آیا, اور تو تیسری شکل ہی کوئی نہیں. کل الناس یغدو, یاد کر لیں, کل الناس یغدو فبایع نفسہ فموتقھا او موتقھا, دو میں سے ایک شکل ہوگی, یا اپنی جان کی رہائی جہنم سے, اور یا اپنی جان کو جہنم میں جھونک کر ہے. اپنے اس مضمون پر تو میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. اب آئیے جو ملکی حالات ہیں, ملکی کیا اس وقت ملکی سے زیادہ کا مسئلہ جو ہے وہ عالمی شکل بن چکی ہے. خلیج کی جنگ کو آج 23واں دن 22 دن کل مکمل ہو چکی ہے اور آج 23واں دن شروع ہو چکا ہے. ان 23 دنوں کا جو حاصل ہے پہلے میں وہ دو جملوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک طرف پہلے ایک شہر تباہ ہوا برباد ہوا کویت نامی شہر, باقی کویت کوئی شہر نہیں ہے, باقی سب شہر ہے, شہر ہی شہر تھا, 10 لاکھ افراد رہتے ہیں بس اللہ کا خیر. تباہ ہوا, تہس بحث ہوا, عراقیوں نے جو کچھ وہاں کیا اس کو بھول نہیں جانا چاہیے, بہت مظالم کیے, بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹے ہیں اوپر. اس سے پہلے بھی کوئی کم نہیں کیا, اس کا دام اسے اپنے کردوں کو جس طریقے سے اسی کیمیکل اسی گیس کے ذریعے سے ہلا کے پوری پوری بستیاں مر گئی. تو حقائق کو سامنے رکھیے, جذبات میں بہہ جانا اور بات ہوتی ہے. پہلی بات یہ کہ ایک شہر تباہ ہوا, تہس نہس ہوا, برباد ہوا, اور اس کے بعد اب ایک پورا ملک غرق ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, جل رہا ہے. 1.5-2 کروڑ کی قوم ہے جو زندگی اور موت کے مابین ہے اس وقت. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, اس کیفیت میں مبتلا. آپ کہہ سکتے ہیں خلیج جل رہی, لاکھوں میں سمجھتا ہوں کہ انسان قتل ہو چکے ہیں. صدام کی بھی حکمت یہ ہے کہ وہ تعداد بچانا نہیں چاہتا, اس سے یہ کیوں تو اپنی قوم کو بھی چھپا کر رکھ رہا ہوگا, کیا پتا ہو چاہ رہا ہے. ہمارے ہاں ایک محلے میں جو کچھ ہو باقی پتا نہیں ہوتا باہر کیا ہوا, لیکن کوئی امکان نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا شاید 18 تاریخ کو یا 25 کو کہ 3 لاکھ کی فگر آئی تھی کسی ایرانی حوالے سے, اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی ایگزیجریشن ہے. اب تک نہ معلوم کتنے لاکھ آدمی مر چکے. پھر یہ کہ پورے پورے شہر کھنڈر ہو چکے. وہ جسے کبھی کہا جاتا تھا تو یہ عروس البلاد, بغداد عروس البلاد, شہروں کی دلہن, الف لیلہ کا شہر, دی سٹی آف 1000 نائٹس, دور بنو عباس کا کی وہ دلہن جو پہلے ہلاکو کے حملے کے دوران تہس نہس ہوئی اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حشر. بصرہ شاید کہ بھولی بسری بات بن جائے وہ بس رہا. ایک تو یہ ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی, جس کا کہ ابھی کچھ اندازہ نہیں ہے کہ کیسی ڈائمینشن اس کے اندر ابھی ایڈ ہوں گی, وہ میں بعد میں عرض کروں گا. دوسری طرف ہمارے ملک میں عوامی جذبات اور حکومت کی پالیسی کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو چکی ہے جو بڑھتی جا رہی, جو لحاظ خوفناک ہے کسی وقت کو دھماکہ کی شکل اختیار کر سکتی. یہ دو اعتبارات سے مجھے بات کرنی ہے. میں نے پہلے آپ کو ایک جملے کے اندر اپنی گفتگو کا عنوان دے دیا ہے. ایک طرف خلیج جل رہی ہے, ایک پورا ملک جل رہا ہے, ایک پوری مسلمان قوم جو ہے تہس نہس ہونے کے قریب آ گئی, اور دوسری طرف ہمارے اس ملک کے اندر, ویسے تو پوری دنیا میں اس وقت صورت یہ ہے لیکن بہت سے ممالک نے رخ بدل لیا ہے. ملائیشیا بھی اسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ تھا اور سعودی عرب کے ساتھ تھا, لیکن وہاں صحیح معنی میں جمہوریت ہے, عوامی جذبات کے تحت ملائیشیا نے اپنا رخ بدل دیا, کوالالمپور نے اپنی پوزیشن بدل دی, تبدیل کر دی.